السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الحیاء فی العلم، حدیث نمبر 130، آپ کی کتاب میں باب 92 ہے اور دوسری کتاب کے لحاظ سے باب نمبر 51 ہے. علم میں شرمانا کیسا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب الحیاء فی العلم. وقال مجاہد لا يتألم العلم مستحی ولا مستقبر. وقالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین. مجاہد نے کہا جو شخص شرم کرے یا مغرور ہو اس کو علم نہیں آنے کا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا انصار کی عورتیں بھی کیا اچھی عورتیں ہیں، ان کو شرم نے دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب ابنتی ام سلمہ عن ام سلمہ قالت رضی اللہ عنہا جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء فغطت. ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعانی وجہها وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت یمینک فبما یشبہها ولدها. ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی. کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے زینب سے جو بیٹی تھی ام المومنین ام سلمہ کی، انہوں نے ام سلمہ سے، انہوں نے کہا ام سلیم جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق بات میں شرم نہیں کرتا، کیا عورت کو احتلام ہو تو اس کو غسل کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ جب وہ جاگ کر پانی دیکھے. یہ سن کر ام سلمہ نے اپنا منہ شرم سے ڈھانک لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تیرے ہاتھ کو مٹی لگے پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ اب یہ حدیث دیکھا جائے تو بہت سارے معنی اس سے نکلتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجاہد رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، ان کا یہاں پر کہنا ہے اور ان کا قول لایا گیا ہے. امام بخاری اس باب کے تحت قول کو لائے ہیں اور باب ہے علم میں شرمانا کیسا ہے، کیا علم کے معاملے میں شرمایا جا سکتا ہے یا پوچھ لینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ علم کے بارے میں شرمانا نہیں چاہیے بلکہ پوچھ لینا چاہیے. اسی بنا پر مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے. لکھ لیجیے آپ لوگ، پہلا وہ جو حیا کرنے والا ہے، مراد غیر ضروری حیا کرنا ہے، شرم سے پوچھے گا ہی نہیں تو پھر اسے معلوم کیسے ہوگا. اور دوسرا ہے تکبر کرنے والا، جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، یہ اتنی چھوٹی بات پوچھنے سے کچھ ہوتا جاتا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی. تو یہ دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ انصار کی عورتوں کی تعریف وہ کر رہی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ مرد سے پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن انصار کی عورتیں مسائل پوچھنے میں شرماتی نہیں تھیں. اور یہاں پر سوال تھا احتلام کا، جو ویٹ ڈریم جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا سوال تھا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یا تو ایسے سوال پوچھے ہی نہ جائیں نہ بتائے جائیں آگے، اور اس سے کیا ہوگا کہ پھر مسائل معلوم نہیں ہوں گے لوگوں کو، اس کا حل بھی نہیں معلوم ہوگا. دوسری بات ہے ایسے موضوع کو عام مجلس کی گفتگو نہ بنائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے موضوعات پھر ہم ایسا کریں کہ کچھ خاص مجلسیں ہوں, اور جو خواتین ہوں, شادی شدہ خواتین یا جن کی شادی ہونے والی ہو, ان کو پھر بتائے جائیں یا ان کے سامنے پیش کیے جائیں. اور تیسرا نقطہ نکلتا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کو بیان کیا جائے اور پوچھا بھی جائے اگر علم نہیں ہے. اور یہ زیادہ صحیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں, اگر معلوم نہیں ہوگا طہارت کے مسائل تو پھر عبادات نہیں ہوگی صحیح سے, کیونکہ طہارت جب تک نہ ہو, پاکیزگی جب تک نہ ہو, عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. پھر نجاست اور طہارت کے کچھ ایسے احکام ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتائے ہیں واضح کر کے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. دوسرا, ان باتوں کا علم ہونا امت پر ایک طرح سے رحمت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ فطرت اور زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کو قائم رکھتے ہوئے فوکس ہو کر بہترین الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ان باتوں کو پوچھا جائے اور آگے بیان کیا جائے. یعنی ایسے الفاظ استعمال کر کے آگے بیان کیا جا سکتے ہیں جس سے کچھ بے شرمی نہ جھلکے. تو بہرحال یہاں پر انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی کہ وہ سوال پوچھنے سے نہیں شرماتی ہیں, اور جب ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سوال کر لیتی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو منکرین حدیث ہے جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلی کھلی باتیں کیسے بتا سکتے تھے, اور اس سے دراصل دیکھا جائے تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات بھی ہم جانیں یا آپ نے ایسے سوالات کا جواب دیا. تو ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مجلس میں نہیں بتائے یہ باتیں, بلکہ آپ نے جب آپ کو پوچھا گیا اس بنا پر آپ نے یہ باتیں بتائی, اور یہ امت پر ایک طرح سے احسان ہے آپ کا. اگر یہ باتیں آج ہمیں نہ معلوم ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امہات المومنین کو جن کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی, تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جن سے ہمیں یہ باریک باتیں پتہ چلی طہارت سے ریلیٹڈ, جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں خواتین کے. اگر یہ نہ معلوم ہوتے تو آج پھر ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہاں پر دراصل احتلام کی بات ہے, جو ویٹ ڈریم ہوتا ہے. آگے ہم طہارت کے مسائل ابھی پڑھیں گے تو اس میں مزید ڈیٹیل آ جائے گی انشاءاللہ, لیکن بس یہاں سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ احتلام اگر ہو جائے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اور اسپیشلی نوجوانی کی عمر میں لڑکوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں ویٹ ڈریم, تو اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہے. آگے آئیے حدیث, آگے والی حدیث, یہ وہی والی حدیث ہے جو کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں پہلے سے, جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سوال کا جواب معلوم تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی وہی مثال ہے, مجھ سے کہو وہ کون سا درخت ہے. یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا, اور میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عبداللہ نے کہا لیکن مجھ کو شرم آئی, میں کہہ نہ سکا. آخر لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے وہ کون سا درخت ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, پھر میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا جو میرے دل میں آیا تھا. انہوں نے کہا اگر تم اس وقت یہ بات کہہ دیتے تو مجھ کو اتنا اور اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. تو یعنی چھوٹے بچوں کو بھی اگر اچھی بات معلوم ہو تو اسے بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے. اور آگے ہم ویسے بھی پڑھیں گے کتاب الوضو, اور اس میں طہارت سے متعلق احکامات کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عبادات اور اس کے لیے طہارت عین شرط ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ طہارت کے مسائل آنے چاہیے. باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال, جو شخص شرم سے خود نہ پوچھے دوسرے شخص سے پوچھنے کو کہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ بن داود عن العامش عن منذر الثوری عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزان فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فقال فيه الوضوء. ہم سے مسدد نے بیان کیا, ہم سے عبداللہ بن داود نے بیان کیا, انہوں نے عامش سے, انہوں نے منذر سوری سے, انہوں نے محمد بن حنفیہ سے, اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا میری مزی بہت نکلا کرتی تھی, میں نے مقداد سے کہا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھو. انہوں نے پوچھا, آپ نے فرمایا مزی سے وضو کرنا چاہیے. جیسے کہ طہارت کے مسائل کے کارڈز آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہوں گے, اور آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ مزی اور منی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو مزی اگر نکلے تو اس صورت میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کرنا کافی ہے، اور اگر منی نکلے تو اس صورت میں پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ بابو ذکر العلم والفتیا فی المسجد۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ان عبد الله بن عمر ان رجل قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان نحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل اهل المدينة من ذي الحليفة ويحل اهل الشام من الجحفة ويحل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ باب ہے مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتویٰ دینا۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے نافع نے جو غلام تھے عبداللہ بن عمر بن خطاب کے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت کی ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم حج کا احرام کہاں سے باندھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں اور نجد والے قرن سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اہل یمن یلملم سے احرام باندھے، اور ابن عمر کہتے تھے میں نے یہ بات کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں سنی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے زیادہ ایماندار اور امانت والے تھے کہ جو باتیں غور سے سنی تھی وہ تو بیان کر دیں، لیکن جب دوسرے لوگ کہنے لگے کہ چوتھی بات جو آپ نے بیان فرمائی تھی کہ یمن والے یلملم سے باندھے احرام، تو یہ بات آپ نے غور سے نہیں سنی، انہوں نے یہ بات یہاں پر بتا دی، مینشن کر دی، کیونکہ وہ لوگ بہت محتاط رہتے تھے کہ ہماری طرف سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ فتویٰ دراصل مسجد میں کسی نے پوچھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں اس کو جواب دیا۔ تو مسجد میں فتویٰ دینا یا علمی مذاکرہ کرنا جائز ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سأله، حدیث نمبر 134، اور یہ آخری حدیث ہے ہماری کتاب العلم کی۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی زعب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی ان رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا صوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين۔ پوچھنے والے نے جتنا پوچھا اس سے زیادہ جواب دینا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی زیب نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابن ابی زیب نے اس کو زہری سے بھی روایت کی، یعنی دوسری سند ہے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا جو شخص احرام باندھے ہو وہ کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا قمیص نہ پہنے، نہ امامہ، نہ پائجامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، پھر اگر پہننے کو جو تیار چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا پہنے اتنا ہی سوال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جواب دیا، تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں تفصیل میں جواب دیا۔ اور یہ والی حدیث امام بخاری کی رباعی حدیث ہے، چار راوی ہیں صرف، یعنی چار لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند مل جاتی ہے، اور اسے گولڈن چین بھی کہتے ہیں، جس حدیث میں دراصل عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے غلام نافع، اور پھر یعنی نافع بیان کریں ابن عمر سے، تو یہ گولڈن چین کہلاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کتاب العلم ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو علم کی اہمیت کا احساس دلائے، ہمارے دلوں میں اہمیت کا احساس پیدا کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اوتھینٹک علم حاصل کر سکیں اور اسی علم کو ایز اٹ از ہم آگے بھی پہنچا سکیں۔ اور علم کی اہمیت وہی لوگ، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کو علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یا علم کو جاننے والے یا علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے علم ہمارے اندر آئے گا، ویسے ویسے خشیت ہمارے اندر آتی چلی جائے گی۔ لہذا علم کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، اور زندگی کے آخری لمحے تک ہمیشہ علم حاصل کرنے والے یا علم دینے والے بنیں۔ اور جیسے کہ حدیث سے ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دراصل حدیث بھی قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے، تو دیکھا جائے تو دونوں حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ عمل ہے جو صاحب قرآن، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا، ان کی باتیں ہیں، ان کے اعمال ہیں، تو وہ بھی ہمیں جاننے چاہیے۔ اس لیے حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ علم والے باران رحمت ہیں، جہاں بھی جائیں گے فیض ہی پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ہماری مجلسیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بات چیت سب علم والوں کے ساتھ ہو، تاکہ ہمارے اندر علم کا وہ شوق پیدا ہو سکے اور ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔